السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں امریکہ میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے پاکستان کے مطالبے میں شدت، اس ضمن میں دباؤ باہمی تعلقات کے لیے سود مند نہیں ہوگا، مبشرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
دہشت گردی کے وسائل کو روکنے سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کا اجلاس، پاکستان کے خلاف کارروائی کے خدشات کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور عالمی خبروں میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس 2016 کے امریکی انتخاب میں مداخلت کرتے ہوئے امریکہ کے سیاسی منظر نامے میں انتشار پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے، جبکہ ماسکو 2016 کے امریکی انتخابات میں 13 روسی افراد اور 3 روسی اداروں کی مداخلت کے الزامات کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کرا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں۔ جرمنی کے شہر میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ علاقے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افغان مہاجروں کی پاکستان سے جلد از جلد واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنے ملک میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ واپسی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان میں رہنے والے پناہ گزینوں کو آئندہ 2 سالوں میں واپس لانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مبصرین کے خیال میں افغان پناہ گزینوں کے معاملے کو دہشت گردی سے جوڑنا زیادہ قابل فہم نہیں، اور اس بیانیے پر اصرار شاید پاکستان کے لیے سیاسی و سفارتی سطح پر زیادہ سود مند ثابت نہ ہو۔ جرمنی کے شہر میونخ میں سالانہ سیکیورٹی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے منظم ٹھکانے موجود نہیں، لیکن پہاڑوں، سرحدی علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں میں ان کی باقیات کی موجودگی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality.
جنرل باجوا نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ان پناہ گزینوں کو وقار کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کا یہی واحد راستہ ہے کہ کوئی بھی ہماری میزبانی اور سرزمین کو افغانستان میں فساد کے لیے غلط استعمال نہ کر سکے۔ اسلام آباد یہ کہتا آیا ہے کہ دہشت گرد افغان پناہ گزین کیمپوں کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جہاں سیکیورٹی فورسز کے لیے کارروائی کرنا مناسب نہیں۔ اس موقف میں گزشتہ اگست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان اور خطے سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد شدت آئی ہے۔ ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا ملک پاکستان میں موجود اپنے پناہ گزینوں کو آئندہ 2 سالوں میں وطن واپس لائے گا۔ کابل میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے ان الزامات کا خاتمہ ہو جائے گا کہ یہ مہاجرین خطے میں عدم استحکام کی ایک وجہ ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر اعجاز خٹک کے خیال میں پناہ گزینوں سے متعلق پاکستان کے اس موقف کو بین الاقوامی برادری شاید تسلیم نہ کرے، اور اس سے معاملہ مزید الجھنے کا بھی خدشہ ہے۔ اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
مہاجروں کا اور انتہا پسندی کا معاملہ، اس کو مکس کرنا میرے خیال میں بہت غلط سیاست ہے، نہ اس کو کوئی مانتا ہے۔ اس کے ساتھ انتہا پسندوں کا، دہشت گردوں کا شامل کرنا، اس معاملے کو الجھانا ہے اور خراب کرنا ہے، اور ان کو تو اس سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا میرے خیال میں آپ مہاجروں کے لیے تو تکلیف بڑھا دیتے ہیں اس سے، لیکن دنیا اس بات کو ماننے پر کسی طریقے سے بھی آپ کو اس کا ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل فائدہ نہیں مل سکتا۔
پالیسی سازی خصوصاً مہاجرین سے متعلق امور کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کوڈ کے عہدیدار دلاور خان کہتے ہیں کہ سلامتی کے خطرات کو پناہ گزینوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے جو شکوک و شبہات سیکیورٹی اداروں کو ہیں ان کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔
یہ جو ہمارا سیکیورٹی کا جو مسئلہ ابھی درپیش آیا ہے اور جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اس میں اگر مہاجر ہو یا کوئی لیجٹ ویزے کا بندہ ہو جو فارنر کیٹیگری میں آئے، اور اگر اس سے بھی سیکیورٹی تھریٹ، سیکیورٹی ایجنسی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو اس کو تو اسی قانون کے انڈر ڈیل کیا جائے گا جس سے ہر پاکستانی کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر مہاجرین کی ہم بات کرتے ہیں اور اگر سیکیورٹی فورسز سمجھتے ہیں کہ اس میں سیکیورٹی ایشوز کے عناصر کیمپوں میں ہیں، تو اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔
پاکستان میں تقریباً 14 لاکھ سے زائد افغان باشندے باقاعدہ اندراج کے ساتھ بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ لاکھوں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ حکومت نے پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں گزشتہ ماہ ہی مزید 2 ماہ کی توسیع کی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی سطح پر منی لانڈرنگ کے سدے باب کے لیے پیرس میں آج اتوار کے روز اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کا اہتمام دا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کیا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف غیر تسلی بخش اقدامات پر خصوصاً بحث کی جائے گی۔ پاکستان کے حوالے سے اس اجلاس کی اہمیت کے بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے۔
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا 6 روزہ اجلاس اتوار کو پیرس میں شروع ہوا، جس میں دیگر امور کے علاوہ اس تحریک کا بھی جائزہ لیا جائے گا جس میں پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو مبینہ طور پر دہشت گردی کے لیے فنڈز کی فراہمی کو روکنے میں ناکام رہے۔ واضح رہے کہ یہ تجویز امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور بعد ازاں جرمنی اور فرانس نے بھی اس کی تائید کر دی۔ حالیہ سالوں میں بعض ایسی شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو تنقید کا سامنا رہا ہے، جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو دہشت گردی سے متعلق فنڈز کی واچ لسٹ میں شامل کر دیتی ہے تو اس کے پاکستان کے تشخص اور معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاجر برادری کے ایک نمائندے اور معروف کاروباری شخصیت زبیر موتی والا نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایسے کسی بھی اقدام سے پاکستان کی برآمدات پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
It is linked with the sanctions as well. اور دنیا کے 35 ممالک کی طرف سے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، وہ دنیا کے 35 ممالک وہ جو ہماری آج مارکیٹ ہیں، اس میں یورپین یونین کے بیشتر ممالک ہیں اور یونائیٹڈ اسٹیٹس ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یونائیٹڈ اسٹیٹس ہے، اس کے بعد یورپین یونین ہے، پھر باقی تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ہماری ایکسپورٹس کے جو ہے نا وہ سینٹرز ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ نقصان ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے کسی اقدام سے پاکستان کی تاجر برادری کا اعتماد بھی متاثر ہو سکتا ہے۔
تو ایکچولی جو پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جائے گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سینکشنز سے ہم کو ڈائریکٹلی پولیٹیکلی ایز اے ملک کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ایز اے کانفیڈنس آف بزنس کمیونٹی آف دی ادر کنٹری آف دی امپورٹنگ کنٹری وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
دوسری طرف پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو اس واچ لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں پر منفی اثر پڑے گا۔ ہفتے کو لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ واچ لسٹ میں شامل کرنے کی تحریک مغربی ملکوں کی طرف سے بعض مقاصد کے اصول کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ تمام شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے، اور حال ہی میں پاکستان نے دہشت گردی سے متعلق قانون میں ترمیم کی ہے جس کے تحت اب ان تنظیموں اور عناصر کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے گی جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلے ہی تعزیرات عائد کر چکی ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر ان تنظیموں کے خلاف ایسی کارروائیوں کو جاری رکھنا ہوگا جو نام بدل کر دوبارہ سرگرم ہونے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اپنے طور پر کوشش تو کرتا آ رہا ہے، لیکن دہشت گردی کے لیے فنڈز اور وسائل کی نگرانی کے لیے ملک کے مالیاتی اداروں میں کئی اصلاحات وضع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں ایک اور صوبائی گورنر نے اپنی برطرفی کے صدارتی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے ملک میں سیاسی بحران مزید گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اتوار کے روز افغانستان میں سیاسی بحران اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب ایک اور صوبائی گورنر نے اپنی برطرفی کا صدارتی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ہفتے کے روز صدر اشرف غنی کے دفتر نے ملک میں مقامی افغان حکمرانی بہتر بنانے کی کوشش کے طور پر سمنگان صوبے سمیت 6 نئے صوبائی سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر عبد الکریم خدام نے جو تقریباً 1 سال سے صوبے سمنگان کے گورنر ہیں اپنی برطرفی کے صدارتی حکم کو ناقابل قبول کہہ کر مسترد کر دیا۔ مرکزی حکومت نے عبد اللطیف ابراہیمی کو اس شمالی صوبے کا نیا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ سابق جہادی کمانڈر اور پشتون لیڈر گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی پارٹی کے سابق رکن ہیں۔ خدام نے اتوار کو صوبائی دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبے سمنگان کے گورنر کے طور پر کام جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ خدام نے کہا کہ ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ترکمان قبائل کر سکتے ہیں جن کی نمائندگی وہ اور ان کی جمعیت اسلامی پارٹی کرتے ہیں اور جو غنی کی قومی اتحاد کی حکومت میں شامل ہے۔ افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ حکمراں اتحاد میں شامل دیگر لیڈروں کی طرح جمعیت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس پارٹی میں اکثریت تاجک النسل ارکان کی ہے۔ صد غنی کی حمایت اکثریتی پشتون کمیونٹی کرتی ہے۔ خدام دوسرے صوبائی گورنر ہیں جنہوں نے اپنی برطرفی کے احکامات ماننے سے انکار کیا ہے۔ عطا محمد نور کو، جو 13 برس سے زیادہ عرصے سے قریبی بلقان صوبے کے گورنر ہیں، غنی نے دسمبر میں برطرف کر دیا تھا، مگر نور نے اس وقت تک یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ ان کے بعض مطالبات منظور نہ کر لیے جائیں، اور وہ اب تک افغانستان کے اس نسبتاً پرامن اور خوشحال صوبے کے گورنر ہیں۔ وہ بھی خدام کی طرح جمعیت اسلامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور غنی پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے کلیدی عہدوں پر تقرریاں نسلی بنیادوں پر کرتے ہیں، جبکہ صدر ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ گہری ہوتی سیاسی مشکلات کو ان بین الاقوامی حمایت والی کوششوں میں رکاوٹ خیال کیا جا رہا ہے جو افغانستان میں مہلک تنازع کو ختم کرنے کے لیے طالبان باغیوں کے ساتھ کسی سیاسی حل کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ امکان بھی ہے کہ یہ بحران اس سال بعد میں طویل عرصے سے التوا میں پڑے پارلیمانی انتخابات اور آئندہ برس صدارتی انتخابات کی انتظامی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کا ایک مسافر بردار طیارہ ملک کے جنوبی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس پر سوار تمام کے تمام 66 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ روسی ساختہ ATR-72 مسافر طیارہ تہران سے جنوبی شہر یاسوج جا رہا تھا۔ اس حادثے سے متعلق کوئی مصدقہ اطلاع تو سامنے نہیں آئی، لیکن ذرائع ابلاغ کے مطابق بظاہر یہ جہاز موسم کی خرابی کا شکار ہوا۔ جرمنی کے جنوبی شہر میونک میں ہونے والی سالانہ سیکیورٹی کانفرنس میں دنیا بھر سے درجنوں سیاسی اور فوجی رہنمائی اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں سیاستدان، صحافی اور سیکیورٹی امور کے ماہرین بھی جمع ہوتے ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد حریفوں کو اکٹھا کرنا اور تنازع سے پہلے بات چیت کے ذریعے حل تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اس سال یہ 54ویں کانفرنس ہے جس میں ایک احساس شدید طور پر ابھرا ہے کہ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک جگہ بن گئی ہے۔ شمالی کوریا کا معاملہ سر فہرست موضوعات میں رہا، جس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی اور دوسرے تنازعات کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ اور روس سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق داغستان میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ تاس خبر رساں ادارے نے کہا کہ کزلیار قصبے میں ایک چرچ کے باہر اتوار کے روز یہ واقعہ پیش آیا، حملہ آور پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ کزلیار کے میئر الیگزینڈر شوالوف نے تاس خبر رساں ادارے کو بتایا کہ 4 افراد ہلاک ہوئے اور زخمی ہونے والے 4 افراد میں 2 پولیس افسر بھی ہیں۔ فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ جرمنی کی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں دیگر عالمی اور علاقائی امور کے علاوہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کا معاملہ بھی زیر بحث رہا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس امریکی فرد جرم کو مسترد کر دیا جس میں 13 روسی شہریوں پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی۔ میونخ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری ریچول کی رپورٹ شہناز نفیس سے سنیے۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے خطاب میں امریکہ کی جانب سے لگائے گئے الزام کا براہ راست ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ بات ایک ماہر معاشیات ایڈورڈ لوکس کے اس سوال کے جواب میں کہی۔
$1.25 million a month of Russian taxpayers' money being spent in trying to influence the American election.
امریکی الیکشن میں مداخلت کرنے کی کوشش میں روسی ٹیکس دہندگان کے $12,50,000 خرچ کیے گئے، لیکن آپ کو اتنا پیسہ خرچ کرنے کے عوض کیا ملا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سرگئی لاوروف نے کہا،
Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что
You know, I have no reaction at all because one can publish whatever one wants.
آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ہر کوئی جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ جب تک حقیقت پر مبنی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ تاہم ترجیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ اٹلانٹک کاؤنسل کے بین نیمن کے الفاظ،
And the fact is that now we have independent Russian media have named the troll factory accounts.
حقیقت یہ ہے کہ روسی میڈیا خود مختار ہے جس نے ٹرول فیکٹری اکاؤنٹس کے باقاعدہ نام ظاہر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر نے بھی ایسے اکاؤنٹس کی تصدیق کی ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور آپ کا محکمہ انصاف بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایچ آر مک میسٹر امریکی قومی سلامتی کے مشیر ہیں. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جواب دینے کا ہنر سیکھ لیا ہے.
The United States will expose and act against those who use cyberspace, social media.
امریکہ ان لوگوں کو بے نقاب کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی کرے گا جو جاسوسی اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا، سائبر سپیس اور دیگر ذرائع کا غلط استعمال کر رہے ہیں. مک میسٹر نے مشرق وسطی میں سیکیورٹی کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو کی.
We know that Syria and North Korea are not the only rogue states developing, using, spreading dangerous weapons.
ہم جانتے ہیں کہ صرف شام اور شمالی کوریا ہی وہ خطرناک ریاستیں نہیں ہیں جو مہلک ہتھیار تیار کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے میں موجود خامیوں پر بھی بات کی جائے اور خطے کو غیر مستحکم کر دینے والی ایران کی سرگرمیوں کا جواب دیا جائے. یہ الفاظ تھے ایچ آر مک میسٹر کے. ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے. تجزیہ نگار کیرن وان کا کہنا ہے کہ گمبھیر شامی تنازع پر امریکہ کی گہری نظر ہے.
Not just because of US and Turkey potentially facing each other off, but Russian troops are there.
اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ شام میں اس وقت ترکی اور امریکہ مد مقابل ہے، بلکہ وہاں روسی فوجی موجود ہیں، خلیجی ریاستوں کی افواج موجود ہیں، حال ہی میں اسرائیلی بھی روسی تنازع میں کود پڑے ہیں اور ایران بھی پہلے سے وہاں موجود ہے، تو صورتحال کافی خطرناک ہے. یہ الفاظ تھے ترجمہ نگار کیرن وان کے. ادھر عراقی وزیراعظم حیدر العبادی کا کہنا تھا کہ ایران کے لیے داعش مسلسل ایک خطرہ ہے. میونخ میں ہونے والے اس اجلاس کا مقصد تمام اتحادیوں کو ایک صفحے پر لانا ہے تاکہ اس وقت دنیا کو درپیش اہم مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
لندن اور مانچسٹر میں حملوں کے ایک سلسلے کے بعد برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے جب برطانیہ میں اسلام کے مقام کے بارے میں کھلم کھلا انداز میں بات چیت کی جائے. ان کا یہ بیان ان دعووں کے تناظر میں تھا کہ ملک میں مقیم مسلمان انتہا پسندی اور جاری پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی اقدام نہیں اٹھا رہے. برطانیہ میں ابھی تک یہ بحث شروع نہیں ہوئی، لیکن فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون فرانس میں اسلام کے اصلاحات کے لیے تجویزیں دے رہے ہیں اور ان کے اس منصوبے پر برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک بھرپور توجہ دیتے ہیں. میکرون کے مطابق وہ اسلامی بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی پر زور دینا چاہتے ہیں اور پھر عرب ریاستوں کا فرانس کے 60 لاکھ مسلمانوں پر اثر و رسوخ روکنے کی کوشش کرنا ہے. فرانسیسی حکومت کے ترجمان کے مطابق ابھی اصلاحی منصوبے کو حتمی شکل نہیں دی گئی. اسرائیل غزہ کی سرحدی بار کے قریب ایک گھریلو ساختہ بم پھٹنے سے 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 شدید زخمی ہیں. اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے 6 اہداف پر فضائی حملے کیے، 2 فلسطینی زخمی ہو گئے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران چند برسوں میں جوہری بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. نیتن یاہو میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے مشرق وسطی خطے کی سلامتی کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے ایران پر الزام لگایا کہ وہ خطے کی بقا کے لیے خطرہ ہے. میونخ میں بات کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے اسرائیل کے وزیر اعظم کی اس تقریر کو مسترد کر دیا. اور میونخ میں ہونے والی اس سہ روزہ نیٹو سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے یورپی اتحادیوں کو ایک بار پھر اس بات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے پر نظر ثانی کریں. اس سلسلے میں اسرائیل بھی امریکہ کی حمایت کر رہا ہے. مزید سیلات یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل لپن کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے.
ایران کے ممکنہ ایٹمی ہتھیاروں سے جن ممالک کو شدید خطرے کا احساس ہے، ان میں اسرائیل سر فہرست ہے، اور اسی لیے اسرائیل ہمیشہ امریکہ کے اس حالیہ موقف کی زبردست تعریف کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے پر فوری نظر ثانی کی ضرورت ہے. حال ہی میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے اسرائیل کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ امریکہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی اسلحہ حاصل نہیں کرنے دے گا. دوسری طرف ایران کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. اسرائیلی پارلیمنٹ کے سپیکر یولی ایڈلسٹائن کا کہنا ہے
We are working all the time on the international arena, trying to keep the issue on the agenda, not to let the world believe that
ہم ہمیشہ بین الاقوامی تناظر میں کام کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ پچھلے 2 برسوں کے دوران اس سمجھوتے کے تحت سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے. اس پر امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین نے دستخط کیے تھے۔ ہم کو بہرحال یہ حقیقت حال دنیا کو بتانی ہے کہ ایران کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر یورپی یونین کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سمجھوتے کے مضمرات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر نظر ثانی کے بارے میں غور کریں۔ تاہم ابھی تک یورپ نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ فریڈریکا موگیرینی کہتی ہیں، یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ موگیرینی کہہ رہی ہیں کہ اس سمجھوتے کو قائم رکھنے کے لیے بین الاقوامی برادری کا اتحاد ضروری ہے، کیونکہ اس کے تحت دنیا زیادہ محفوظ ہوئی ہے اور علاقے میں ممکنہ ایٹمی اسلحہ کی دوڑ کو روکنے میں مدد ملی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام فریق سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف امریکی حکام اس سمجھوتے کو تباہ کن قرار دیتے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر اس سمجھوتے میں تبدیلی لانے پر مصر ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ماسکو 2016 کے امریکی انتخابات میں 13 روسی افراد اور 3 روسی اداروں کی مداخلت کے الزامات کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کرا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس 2016 کے انتخاب میں مداخلت کرتے ہوئے امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں انتشار پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ یہ روس کا مقصد تھا کہ وہ امریکہ کے اندر نااتفاقی، انتشار اور افراتفری پیدا کرے اور پھر کمیٹی کی سماعتوں، چھان بین اور ریپبلکن پارٹی کی نفرت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندازوں سے زیادہ کامیاب رہے، اور اب ماسکو میں وہ ہمارا مذہقہ اڑا رہے ہیں، امریکہ سمارٹ ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں مختلف ٹویٹس پیغامات کے ساتھ ٹرمپ لمبے عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کی انتخابی مہم کی روس کے ساتھ کبھی کوئی ساز باز نہیں رہی، اور صدر ٹرمپ نے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ فلوریڈا اسکول میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کی طرف سے بھیجے گئے کئی اشاروں کو نہیں سمجھ سکا، اور وہ ایف بی آئی حکام پر بہت زیادہ وقت اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش میں صرف کر رہے ہیں کہ روسیوں نے ٹرمپ مہم کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ ٹرمپ نے ہفتے کو دیر گئے ٹویٹر پر کہا کہ یہ قبول نہیں، وہ بہت زیادہ وقت اس بات کو ثابت کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ روسیوں نے ٹرمپ مہم کے ساتھ ساز باز کی، کوئی ساز باز نہیں تھی، اپنے بنیادی کام کی طرف توجہ دیں اور ہم سب کے لیے فخر کا باعث بنیں۔ ادھر ایف بی آئی نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے خفیہ اطلاع کے معاملے میں کوتاہی ہوئی، جس پر اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے اس کی سرزنش کی، اور دوسری طرف فلوریڈا کے ریپبلکن گورنر ریک سٹاک نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کنندگان شام میں شہریوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے نئے حملوں کی اطلاعات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کے سربراہ نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ کمیشن کو متعدد رپورٹیں موصول ہوئی ہیں جن کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے کلورین سے بھرے بم ادلب، سراقب اور مشرقی غوطہ میں دوما کے مقام پر استعمال کیے گئے۔ 5 فروری کو جاری کیے گئے ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے شامی حکومت کی جانب سے کلورین گیس کے استعمال سے متعلق جاری الزامات پر امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ جنوری میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے صرف نظر کے خلاف بین الاقوامی شراکت داری کے آغاز کے بارے میں ایک اجلاس کے بعد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس جانب توجہ دلائی کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے شکار ہونے والوں کی ذمہ داری بالآخر روس پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ سن 2013 میں روس نے اپنے شامی اتحادی کے بارے میں یہ ضمانت دی تھی کہ وہ تمام کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو روک دے گا، لیکن جیسا کہ مس ناور نے کہا کہ روس نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ اس کے بجائے روس نے کیمیاوی ہتھیاروں کے مستقل استعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شام کو ڈھال فراہم کی۔ تفتیش سے متعلق مشترکہ میکانزم یا جم نے شامی حکومت کو متعدد واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ غیر جانبدار ماہرین پر مشتمل ایک پینل ہے جسے سلامتی کونسل کی قرارداد 2235 کے تحت قائم کیا گیا تھا اور جسے روس کی پوری حمایت حاصل تھی۔ جم کا مینڈیٹ نومبر سن 2017 میں اس وقت ختم ہو گیا جب روس نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی 3 قراردادوں کو ویٹو کر دیا، جو تفتیش سے متعلق مشترکہ میکانزم کے مینڈیٹ کو بڑھانے کے بارے میں تھیں۔ ایک مزید قرارداد کا تعلق ان کی نشاندہی کے لیے جو شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے ذمہ دار ہیں تعزیرات کے ایک قانون کی منظوری سے تھا۔ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے مصدقہ استعمال کے مزید ایسے واقعات ہوئے ہیں جو جم کی غیر موجودگی میں زیر تفتیش نہیں لائے جا سکے تاکہ ذمہ داری کا تعین ہو سکے۔ سلامتی کونسل میں حالیہ ریمارکس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل نمائندہ نکی ہیلی نے کہا کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی کوششوں کے معاملے میں روس نے ہمیں اسی جگہ واپس لا کھڑا کیا ہے جہاں سے ہم چلے تھے، اور یہ صحیح معنوں میں ایک المیہ ہے۔ تاہم ہم اسد حکومت کے بارے میں سچ جاننے کے لیے اپنی کوششوں کو ختم نہیں کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سچائی سامنے آئے اور بین الاقوامی برادری اس پر کارروائی کرے۔ ہمیں اس بات سے تحریک ملی ہے کہ شام میں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے جو ہولناک مصائب نازل ہوتے ہیں انہیں فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شام کے عوام ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، بھاپ سے چلنے والے انجن ہمیشہ ہی لوگوں کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ لوگ اب ان انجنوں کو دیکھنے کے لیے عجائب گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ کی لنکا شائر کاؤنٹی میں ایک ریٹائرڈ انجینئر فرینک روتھویل نے ایک گاڑی کے انجن میں تبدیلی کی اور اب اسے بھاپ سے چلاتے ہیں۔ گو کے طویل عرصے سے نئے اور زیادہ مؤثر انجن سامنے آ چکے ہیں، لیکن بھاپ سے چلنے والی مشینیں ابھی تک اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی ہیں، اور یہ صرف عجائب گھر جانے والوں کی دلچسپی تک ہی موقوف نہیں ہے۔ برطانیہ نے نہ صرف بھاپ سے چلنے والے انجن ایجاد کیے بلکہ اس نے اونچی نیچی نہ ہموار زمین پر چلنے والی وہ مثالی گاڑی بھی بنائی جسے دنیا لینڈ روور ڈیفینڈر کے نام سے جانتی ہے۔ اب برطانیہ ہی میں ایک شخص نے بھاپ اور لینڈ روور کے انجنوں کے اشتراک سے ایک نیا انجن متعارف کروایا ہے جسے ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گاڑی کوئی زیادہ تیز رفتار نہیں ہے، بمشکل 24 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس کے مالک فرینک روتھویل نے اس تبدیل شدہ لینڈ روور کا نام پیار سے ملڈریڈ رکھا ہے اور اس کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ فرینک کا اس بارے میں کہنا ہے، ویسے تو اس پر کام پہ جانا تھوڑی سی ہنسی کی بات لگتی ہے، لیکن مجھے اس میں بھاپ بنانے کے لیے صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ ملڈریڈ کو بنانے کے لیے تقریباً $33,000 اور 400 گھنٹے صرف ہوئے۔ فرینک کہتے ہیں، جب پہلی مرتبہ یہ چلی اور اس نے شف 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 کی آوازیں نکالنا شروع کی تو واقعی وہ بہت شاندار لمحات تھے۔ تاہم فرینک نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ملڈریڈ کبھی کبھار ناقابل اعتبار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حقیقت میں آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ یقینی بنانا کہ جب یہ چلے اور آپ اسے آگے کی جانب چلائیں تو یہ آگے کی جانب بڑھے نہ کہ پیچھے کی جانب، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرینک روتھویل اسے اپنے روزانہ کے استعمال میں لاتے ہیں اور لنکا شائر میں اسے کاروں کی نمائشوں میں دکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والوں کا کہنا ہے، شاید اس نئی کار کے بہتر نمونے مستقبل میں لوگوں کے کام آ سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ اور انجینئر بل باربر۔ ریڈیو پاکستان کے لیے یہ پروگرام آپ رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک، اور ہند بھارت کے لیے 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کی نشریات میں سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رکھی رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.